بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ آواز پڑھ کر سنا جا رہا ہے تصوف کی روح حضرت والا دامت برکاتہم آخر میں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرید شیخ کی صحبت میں شیخ کی خانقاہ میں شیخ کے پاس جب جاتا ہے تو شیخ کی طرف سے اس پر جو کچھ بھی شیخ کی طرف سے بطور اصلاح کے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے تو اس وقت مرید کو کیا کرنا چاہیے اس پر سے حضرت والا دامت برکاتہم ایک قصہ سنا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئے اور انہیں مجلس میں شرکت سے روک دیا. شیخ کا حکم تھا, کیا کر سکتے تھے, مگر بڑے عاشق زار تھے. ایک شعر لکھ کر بھیجا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری. میرے بھائیو, جب ایسا جذبہ ہو اور ایسی محبت ہو تب کام بنتا ہے. آج ہم اس مبارک محفل میں,
اصل میں بات یہ ہے کہ تزکیہ کی جتنی فکر ہونی چاہیے وہ فکر ہم لوگوں کو نہیں ہے. اور مشائخ سے بیعت ہونے کے بعد ان سے تعلق میں جو مقصود ہونا چاہیے اصلاح نفس, وہ مقصود باقی نہیں رہتا. اول تو یہ کہ وہ جذبہ ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, مگر اب پیر مرید رہتے ہیں اس لیے کہ بیعت ہو گئے ہیں, وہ ایک جذبہ ہوتا ہے اصلاح کا جس کے نتیجے میں بیعت ہوتے ہیں, جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور جن کا جذبہ باقی رہتا ہے تو شیطان محنت کر کے ان کی نیتوں کو بدل دیتا ہے. غرض بدل جاتی ہے, نیت بدل جاتی ہے, انٹینشن بدل جاتا ہے, آبجیکٹو بدل جاتا ہے, پرپس بدل جاتا ہے, تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. کسی کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ بس مجلس سے سننی ہے, بس وہ یہی کرتا رہے گا, اہتمام سے مجلس میں آئے گا, مجلس سے سن کر کے چلا جائے گا. جیسے عام بیان سنتے ہیں دوسرے علماء کے, اسی طرح اپنے شیخ کا بیان بھی سن لیتا ہے, اور جیسے عام علماء کے بیان کو سنتے وقت نیت ہوتی ہے کہ جس چیز پر عمل ہو سکے گا کر لیں گے, جس چیز پہ عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ اللہ خیر صلاح, وہی اپنے شیخ کی مجلس کے ساتھ بھی تعلق. کچھ لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ ایک حلقہ ہے, ایک خانقاہ ہے, یہ ایک مستقل جماعت ہے, تو اس میں میری کوئی حیثیت ہو جائے لوگوں کی نظروں میں, تو وہ نظر لوگوں کی نظروں میں ایک حیثیت ہو جاتی ہے کسی ذمہ داری کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے, تو اسی پر وہ قناعت کر لیتا ہے کہ الحمدللہ. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں اکیلے ہی بیچارے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, بھائی بھی تعلق نہیں رکھتا, ماں بھی تعلق نہیں رکھتی, رشتے دار بھی تعلق نہیں رکھتے. کسی خانقاہ سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہاں دوست احباب مل جاتے ہیں, وہ اس لیے آتے رہتے ہیں تسلی کے لیے. تو پورا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے, اور نیت کا یہی معنی کہ مقصد کیا ہے آپ کا, مجلس میں آتے ہیں تو کیا مقصد ہے. اس تعلق سے مقصد کیا ہے آپ کا. ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب کی سرجری بالکل سامنے ہے, وہاں جو بھی مریض جاتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے, کہ مجھے جو تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے. بس اس کے علاوہ ڈاکٹر کی سرجری میں جانے والے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات الگ ہے کہ بعض دفعہ وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں, کسی کا رپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں, مگر تو جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اسے یہی خیال آتا ہے اور وہ اسی کا سوچ کر جاتا ہے کہ میرے یہ تکلیف ہے, میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں. وہ انتظار کی سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس وقت بھی اس کو وہی خیال ہے. سرجری میں جاتا ہے, اس وقت بھی اس کو وہی خیال ہے. اور ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے تو ہماری دو منٹ کی گفتگو سن کر وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے, تو ہمیں آگے بولنے نہیں دیتا. وہ اپنی طرف سے ایڈوائس دینا شروع کرتا ہے, پرسکرپشن لکھنا شروع کرتا ہے, اور وہ سب کہتا ہے کہ آپ یہ مرہم استعمال کرنا, یہ گولیاں لینا, یہ سیرپ لینا. تو جب وہ فارغ ہو کر کے ہمیں روانہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دیکھو. اور وہ سو مرتبہ بھی اگر کہے ڈاکٹر کہ میں سمجھ گیا ہوں, وہ سب سمٹمز آگے کہ میں کہ نہیں نہیں مگر پھر بھی سن لو آپ میری بات, وہ سنا کر کے ہی چھوڑے گا. اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص ڈاکٹر کے پاس کسی نہ کسی وقت گیا ہوگا. بس میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم ایک مقصد کو طے کر کے جس فکر کے ساتھ جاتے ہیں, ہم اپنے شیخ کے پاس جب جاتے ہیں اس کے 5% بھی نیت اور مقصد کو طے کر کے جاتے ہیں, 5% کا پوچھ رہا ہوں. سوال کیجئے ہر شخص اپنے آپ سے. وہاں چونکہ ایک ہی مقصد ہے تو ڈاکٹر شیخ صاحب کی نظر آپ پر پڑ گئی اور ڈاکٹر شیخ صاحب مسکرائے بھی نہیں. ڈاکٹر شیخ صاحب نے پوچھا بھی نہیں کہ خیریت ہیں آپ. ڈاکٹر شیخ صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. وہ ریسپشنسٹ نے بھی بہت اخلاق سے بات چیت نہیں کی. اندر ڈاکٹر نے بھی پولائٹنس کے ساتھ مگر کوئی آپ کی آؤ بھگت نہیں کی. تو ان سب لوگوں کا یہ رویہ آپ کو دوسرے دن جانے سے روکے گا نہیں. رات کو اگر تکلیف ہوئی تو آپ پھر وہیں جائیں گے جہاں آپ کو کل تکلیف ہوئی تھی کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. اور اگر تیسری رات مرتبہ بھی جانا پڑے تو پھر جائیں گے, اور چوتھی مرتبہ پھر جائیں گے. کیوں بھائی؟ ان کی بد اخلاقی یا ان کا منہ چڑھانا یا ان کا نہ مسکرانا, آؤ بھگت نہ کرنا, احترام نہ کرنا, آپ کو چائے نہ پلانا, آپ کا اکرام نہ کرنا, کسی اور کی طرف توجہ کی, آپ کی طرف توجہ نہیں کی, کیوں نہیں روک رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہے. آپ کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس بیماری کا علاج کرانا ہے, اور دوسرا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میں اسی ڈاکٹر سے کرا سکتا ہوں اس لیے کہ میں اس سرجری میں رجسٹرڈ ہوں, کسی دوسری سرجری میں نہیں جا سکتا. اگر ہمارے دلوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی کہ مجھے روحانی امراض کا علاج کرانا ہے اور میں چونکہ یہاں رجسٹرڈ ہو چکا ہوں اس لیے میرا علاج یہی ہوگا, تو دوسری بہت ساری چیزیں ذہن میں لے کر ہم نہ جاتے, لیکن مقصد ہی دوسرا ہے. مقصد جا ہے, مقصد واہ ہوا ہے, مقصد لائم لائٹ ہے, مقصد احترام ہے, مقصد تعریف ہے. تو چونکہ مقصد وہ ہے, مقصد یہ نہیں, اس لیے بہت اعلیٰ درجے کا شیخ ہوگا اور مجلس میں بہت عمدہ باتیں کرے گا اور ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آنے کے 100% امکانات ہیں, وہاں چھوڑ دے گا. اس لیے کہ مقصد تو وہ تھا ہی نہیں, مقصد تو دوسرا ہے ہمارا, اور وہ چیز نہیں مل رہی ہے, لہذا کہیں اور جاؤ. اب ان حضرات کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اس لیے کہ وہ اس روحانی سرجری میں بھی اسی طرح آتے تھے جیسے جسمانی سرجری میں جاتے تھے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میرے اندر امراض ہیں اور آخرت میں ان بیماریوں کے ساتھ میری نجات نہیں ہوگی. ایک ایک بیماری کتنی خطرناک, ایک ایک بیماری کتنی خطرناک. کچھ بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو دوسری نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے. حسد, حدیث میں ہے ایاک والحسد, حسد سے بچو, فإن الحسد یأکل الحسنات, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یأکل الحسنات, نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تاکل النار الحطب, جسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, یعنی پھٹافٹ ختم کر دے گی, دیر بھی نہیں لگے گی. کتنی خطرناک. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ دل میں ہوگی تو آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, وہ جہنم میں اسے بھیجا جائے گا اور جہنم میں سزا دے کر اس کے تکبر کو مٹایا جائے گا. جب وہ تکبر ختم ہوگا تب جا کر کے اس کو اجازت ملے گی جنت میں جانے کی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں روحانی, جیسے کینا. تو جس کے دل میں کینا ہوتا ہے, شب برات آتی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی, شب قدر آتی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. مغفرت کے وہ مواقع ہیں جن میں اللہ جل جلالہ وامن والہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ میرے فرشتوں, مشرک اور کافر کے علاوہ باقی میرے جتنے مومن بندے ہیں ان سب کی مغفرت کر دو سوائے اس کی جس کے سینے میں کینہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. اور اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ 70 سال کی عمر تک جیتا ہے, اگر یہ ہمیں معلوم ہوتا, جیسے ایگزامز ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایگزامز کے تو ابھی 2 مہینے باقی ہیں, تو آدمی تصویف میں مبتلا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کل تیاری کر لیں گے, ابھی تو 8 ویکس ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے, 7 ویکس ول بی انف فور می. پھر آدمی سوچتا ہے کہ نو 6 ویکس ول بی انف فور می ایز ویل. اس کے بارے میں تو کوئی ٹائم ہی مقرر نہیں ہے. 70 ایئرز تک کا ٹائم مقرر ہوتا تو بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے تھا کہ اگر میں 60 ایئرز تک بیٹھا رہا اور یہ بیماری بہت پختہ ہو گئی تو پھر تو یہ نکلنے والی نہیں ہے, پھر بھی ڈرنا چاہیے تھا. لیکن کم سے کم اس وقت کوئی تصویف کرتا کہ کل نیکسٹ ویک نیکسٹ منتھ, تو سمجھ میں آتا کہ ہی نوز کہ آئی اسٹل ہیو 40 مور ایئرز لیفٹ. مگر یہاں تو کچھ پتا نہیں, ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ مسجد سے نکل سکیں گے. یہ بھی ہمیں پتا نہیں کہ مسجد سے ہم نکل سکیں گے کہ نہیں. کچھ لوگوں کی موتیں نیکی کرتے ہوئے آتی ہیں, وہ گھر سے کہہ کر آتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, نماز کے بعد کھانا کھائیں گے, وہ واپس لوٹتے ہی نہیں. لیکن خوش نصیب ہے ماشاءاللہ, ایسی موت اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. کچھ لوگ سجدے میں انتقال کر جاتے ہیں, کچھ لوگ مسجد نبوی میں انتقال کر جاتے ہیں, کچھ لوگ طواف کے دوران انتقال کر جاتے ہیں, کچھ لوگ حج میں انتقال کر جاتے ہیں, کچھ لوگ تہجد میں انتقال کر جاتے ہیں, کچھ لوگ دعا میں انتقال کر جاتے ہیں, کچھ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اور اس کے برعکس اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کتنے کتنے گھناؤں نے جرائم میں مبتلا ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں جو فرق ہے کہ یہ ہر چیز برداشت کر سکتے تھے, ہر قربانی دے سکتے تھے, اپنے شیخ کی کڑوی کسیلی سن سکتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لیتے تھے, وہ اسی وجہ سے تھا کہ نمبر 1 میں بیمار ہوں, نمبر 2 میرا علاج ہی کر سکتا ہے, اور نمبر 3 یہ جو کچھ کرتا ہے یہ مخلص ہے, یہ میرے فائدے کے لیے کرتا ہے, میرے فائدے کے لیے کرتا ہے. آج کل تو خانقاہوں میں ڈانٹ ڈپٹ بھی بالکل ختم ہو گئی, اس لیے کہ مزاج ہی سب کے بدل گئے. پہلے تو شیخ سب کے سامنے تماچا بھی مارتا تھا, اور وہ مرید یہ کہتا تھا کہ کئی سالوں کی ایک بیماری تھی, اس کے لیے شیخ نے بھی بہت محنت کی, ہم نے بھی بہت محنت کی, جو کہا وہ کیا, لیکن وہ جا نہیں رہی تھی. بس آج تو عجیب ہوا, شیخ نے تماچا مارا اور بیماری چلی گئی. دیکھنے والوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ عجیب بد اخلاق شیخ ہیں, ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بزرگ, جب ہم نے بزرگ تسلیم کر لیا کسی کو کہ اللہ والا ہے تو اس کا فعل تو حکمت پر ہی مبنی ہوگا نا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ایک شخص جو ہے ان کو آ کر بہت ستاتا تھا, وہ صبر کر جاتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی کہتے تھے کہ اسے کچھ مت کرو. ایک مرتبہ وہ آیا اور اس نے حد کر دی, حد کر دی تو شیخ نے کہا کہ بھائی اس کی خوب پٹائی کرو. اب جیسے شیخ ویسے مرید, مریدوں کی بھی عادت بنی ہوئی تھی صبر و تحمل کی, تو شیخ کے حکم کو جلدی بجا نہ لا سکے. وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سہم گئے کہ حضرت تو کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہتے اور آج ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بس ان کی طرف سے تاخیر ہوئی اور دھڑام سے وہ زمین پر گرا, اور زمین پر گرا اور تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر میں اس کی روح نکل گئی. تو شیخ بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے اور شیخ نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے, میں نے جو حکم کیا اس پر عمل نہیں کیا تو دیکھو اس کی جان چلی گئی. کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا, آپ تو ہمیشہ صبر و تحمل کا حکم فرماتے ہیں. تو کہا کہ جی ہاں, کرنا تو صبر و تحمل ہی چاہیے, لیکن آج اس نے میرے معاملے میں حد کر دی. اور پھر کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی. کبھی کبھی مظلوم جب صبر کرتا ہے, جس کو ہم ستاتے ہیں وہ صبر کرتا ہے, تو ایسا نہیں سمجھنے کا کہ یہ چونکہ صابر ہے اس وجہ سے, اس کے صبر کی وجہ سے حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز, اس لیے معاف ہے. نہیں, جتنے حقوق اللہ ہیں وہ حقوق اللہ ہیں, اور جتنے حقوق العباد ہیں وہ حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. تو حقوق العباد میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے معاف ہونے کے لیے دونوں کا معاف کرنا ضروری ہے, دونوں کا, بندہ معاف کرے اور اللہ معاف کرے. حقوق اللہ میں صرف اللہ معاف کرتا ہے, اور حقوق العباد میں بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر ہی دے گا, اس لیے کہ وہ اس کا حق بھی ہے. جیسے غیبت, کہ غیبت مت کرو تو میری عزت پر حملہ ہوتا ہے غیبت کے ذریعے, اس لیے میرا بھی حق ہے. اور اللہ نے منع کیا ہے کہ غیبت مت کرو تو اللہ کا بھی یہ حق ہے. تو کبھی کبھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب بہت زیادہ متحمل ہوتا ہے, تحمل بہت کرتا ہے, اس کو ستانا نہیں چاہیے. حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ تو غلطی کرتا ہے یہ معاف کر دیتا ہے, تو غلطی کرتا ہے یہ معاف کر دیتا ہے, تو غلطی کرتا ہے یہ معاف کر دیتا ہے, اس لیے تو بے باک ہو گیا ہے. تو کہا کہ بس وہ میرے اندر صبر تھا اور تحمل تھا, تو آج اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور اوپر سے عذاب اترنے لگا جو میں دیکھ رہا تھا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میری وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب اتر رہا ہے, اگر میں انتقام لے لوں تو اللہ کا عذاب رک جائے گا. تو اس لیے میں نے تم لوگوں کو کہا کہ اس کی پٹائی کرو, اگر تم میرا کہنا مان کر پٹائی کر دیتے تو ہم چونکہ بدلہ لے لیتے تو اللہ کا عذاب رک جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منہ میں دوا ڈالنا چاہا تو آپ بیمار تھے, تو آپ ایسے منع فرما رہے تھے, بول نہیں سکے, اشارے سے منع فرما رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ بیمار تو دوا کے لیے منع ہی کرتا ہے, جبر کر کے دوا پلائی, جبر کر کے دوا پلائی. جب آپ کو ہوش آیا تھوڑی دیر کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ شریک تھے مجھے دوا پلانے میں ان سب کو اسی طرح دوا پلاؤ, حالانکہ وہ لوگ بیمار نہیں تھے, ان سب کو اسی طرح دوا پلاؤ. تو یہاں حضرات محدثین نے یہ بحث کی ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے, ان لوگوں نے ان کو دوا پلائی بیمار تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لے کر ان کو دوا پلائی, وہ بیمار بھی نہیں تھے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گیرانی پہنچی تھی اس عمل کی وجہ سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر اس کا میں انتقام نہ لوں تو اللہ کی طرف سے انتقام آئے گا, آج نہیں تو کل, اور ان کا روحانی نقصان ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لے لیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشائخ اور بزرگان دین کے عمل کو ہم سمجھ نہیں سکتے. پہلے زمانے کے لوگوں میں جو ہے ماننے کا جذبہ زیادہ تھا, جیسے جیسے آپ پیچھے جاؤ تو عقل استعمال کرنے کا جذبہ کم اور ماننے کا جذبہ زیادہ, اور جیسے جیسے ہم ادھر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں. عقل زیادہ کا مطلب ہے کہ حد سے زیادہ. حد میں تو عقل کو استعمال کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, لیکن حد سے زیادہ, حد سے زیادہ. اسی لیے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسی حدیثیں اور ایسی قرآن کی آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی بہت جلدی, جن کو متشابہات کہتے ہیں, جس میں تاویل کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک جماعت متقدمین کی ہے, ایک جماعت متاخرین کی ہے. تو متقدمین جب اس آیت پر پہنچتے تھے یا اس حدیث پر پہنچتے تھے تو ان کا قول کیا ہے سب کا, سب کیا کہتے تھے سمجھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو, اللہ عالم, اللہ جانتے ہیں. اس لیے کہ وہ عقل کا دور نہیں تھا, ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ میں اگر ان کو نہیں سمجھاؤں گا تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور اس آیت کا غلط مفہوم سمجھیں گے. اور بعد کا دور جب آیا تو جیسے جیسے نبوت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے تو عقل کا استعمال بڑھتا چلا جائے گا. میرے جیسے لوگ جو ففٹیز میں ہیں ان کو یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آئے گی, اس لیے کہ جب ہم ٹوینٹیز میں تھے, تھرٹیز میں تھے تو عقل کا استعمال لوگوں کا دین کے معاملے میں اتنا نہیں تھا جیسے ابھی ہے. یہ چھوٹی عمر والوں کو یہ سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا. میں امام صاحب نے کہہ دیا کہ ہو گئی بات, امام صاحب نے کہا, امام صاحب عالم ہے, امام صاحب نے ختم ہو گئی بات. اور اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ دارال العلوم دیوبند کا مفتی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس پر غور کرتے ہیں لوگ. علماء تو کرتے ہی ہیں لیکن عوام بھی غور کرتے ہیں, اور پہلے علماء بھی نہیں کرتے تھے کہ بھائی مفتی اعظم نے کہہ دیا, مفتی صاحب نے کہہ دیا, داویل کے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے. سب کی زبانیں بند ہو جاتی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے, تو ایک شخص بھی بولنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. پھر یہ نہیں کہ دل میں کالا ہوتا تھا, سب کے دلوں میں اتنی عقیدت تھی کہ اچھا حکیم الامت نے فرمایا ہے, خاموش. تو نبوی دور کی طرف کیا نظر آتا ہے, تسلیم, مان لینا. اور ادھر جب آتے ہیں دجالی دور کی طرف تو اس وقت اپنی عقل سے سب کچھ سوچنا, عقل سے سوچنا سب کچھ. تو پہلے زمانے کے بڑے بڑے علماء یہ کہا کرتے تھے, متقدمین پرانے دور کے, کہ اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتے ہیں. اور بعد کے زمانے میں دیکھا کہ لوگوں میں اب عقل پرستی آ گئی ہے 200, 300, 400, 500 سال کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں تو یہ خود اس کا معنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ہی غور و فکر کر کے اس کی ایسی کوئی تشریح بیان کر دیں ان کے سامنے کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو اور ان کو تسلی بھی ہو جائے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو یہ جو ہے ماننے کا جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے. اور یہ کون کہتا ہے کہ ایسے شخص کی بات مانو جن پر آپ کو اعتماد نہ ہو. جس مفتی صاحب کو آپ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ان کے مفتی ہونے پر اعتماد ہے تو ہی تو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں, اور جن سے آپ بیعت ہو جاتے ہیں اس پر اعتماد ہے تو ہی تو آپ بیعت ہوئے ہیں, ورنہ بیعت کیوں ہوتے ان سے. جس مدرسے میں آپ داخل ہوئے ہیں وہاں کے اساتذہ کے حدیث اور قرآن کو جاننے پر آپ کو اعتماد ہے, تبھی تو آپ اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل ہوئے ہیں. اور جہاں تک اکیڈمک سوال جواب کا تعلق ہے اس سے کون روکتا ہے, وہ تو خوشی سے پوچھو, اور پوچھتے ہیں تو کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں, جوابات دیے جاتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ اگر کسی طالب علم کی بات دل کو لگتی ہے تو اساتذہ بہت کھلے دل سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے, مجھ سے تھوڑی یہاں سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہے. یہ الگ بات ہے, علمی باتیں الگ ہیں, علمی ڈسکشنز کا معاملہ الگ ہے. تو اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق دے. میرا جو منشا ہے عرض کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم مقصد بنائیں اپنی اصلاح کو, اور پورے اعتماد اور پورے بھروسے کے ساتھ ہم اپنے مشائخ کے پاس جائیں اور ان سے اصلاح کرانے کی فکر کریں. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ معلوم بھی کرنا چاہیے کہ شیخ سے فیض کب پہنچتا ہے, کن کن باتوں سے فیض پہنچتا ہے, اور شیخ سے فیض کب رک جاتا ہے, کن کن باتوں سے فیض رکتا ہے. جن باتوں سے فیض رکتا ہے ان سے بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے, اور جن جن باتوں سے فیض پہنچتا ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے, اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے. تو یہ تھوڑا سن لیجیے.
میرے بھائیو, جب ایسا جذبہ ہو اور ایسی محبت ہو تب کام بنتا ہے. آج ہم اس مبارک محفل میں حضرت کی اس خانقاہ میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جو مولانا بھی نہیں تھے, مفتی بھی نہیں تھے, قاری بھی نہیں تھے, عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں, اور انہیں اپنے لیے اصلاح اور تزکیہ کے باب میں اسوہ حسنہ قرار دے رہے ہیں. یہ مرتبہ اپنے آپ کو مٹانے سے حاصل ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے.
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مستروں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے. وہ ڈپیوٹی کلیکٹر تھے. تو اس زمانے میں جو ہے ایک ہندوستانی, اس وقت تو پورا پاکستان بنگلہ دیش تھا نہیں, پورا انڈیا ہی تھا, تو وہاں کا مقامی آدمی سب سے اونچے عہدے پر جا سکتا تھا تو وہ ڈپیوٹی کلیکٹر. کلیکٹر ہمیشہ انگریز ہوتا تھا اور ڈپیوٹی کلیکٹر ایک عہدہ تھا. تو ڈپیوٹی کلیکٹر پر فائز ہونے والا آدمی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا تھا اس دور میں. لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. کیوں ادب سے بیٹھتے تھے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو پھر ایک دنیاوی اعتبار سے اتنی وجاہت والا آدمی, لیکن اسے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب کے سامنے کہتے کہ خانقاہ سے نکل جاؤ, تو بستر اٹھایا اور تھیلے ویلے لے کر کے باہر خانقاہ کے باہر چلے گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اسے برا نہیں منایا, چلے گئے, اور ناراض ہو کر کے گھر ہی نہیں چلے گئے بلکہ نہیں وہاں باہر رہے. اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں گھر چلا گیا اور حضرت مزید ناراض ہو گئے تو حضرت کی توجہ اٹھ گئی تو وہیں رہے, خانقاہ کی باؤنڈری کے باہر رہے.
تو کو اتنا میٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. میرے محبوب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ یہ ہے دوا میں ذکر, کہ ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے, نہ تیری ہستی رہے نہ تیری ہستی کا رنگ و بو. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا, اپنے آپ کو اتنا مٹاؤ کہ تمہیں مٹانے کا احساس بھی نہ رہے. دوستو, وہ مٹانا ہی کیا ہوا جس میں اپنے آپ کو مٹانے کا احساس باقی رہے. اگر یہ خیال رہے کہ میں کچھ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے, یہ مٹانا ہی کیا ہوا. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے کہ مٹانا کیا ہے, پھر فرماتے تھے کہ پانا ہے. مٹانے سے آدمی بہت کچھ پاتا ہے, مٹانا کیا ہے؟ پانا ہے. اور پھر پوچھتے تھے کہ پانا کیا ہے, پھر جواب میں فرماتے تھے کہ مٹانا ہے. انسان خود کو مٹانے سے بہت کچھ پاتا ہے. عمل کی نیت سے مواعظ سنو. تو بری صحبت سے بچنا ہے اور اچھی صحبت کا اہتمام کرنا ہے, بالخصوص ان حضرات کی جو ارباب معرفت ہو, اور ان میں بھی اپنے شیخ کی صحبت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اپنے شیخ کی خانقاہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ آ گئے یہ کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ مواعظ سے بھی استفادہ کرو. حضرت کے مواعظ میں نے پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی ایک سالک کو ضرورت پڑتی ہے اور حضرت اس کی طرف متوجہ نہ کرتے ہو. احادیث کے اسباق پڑھیں اور بار بار پڑھیں، حضرت کے موائد سنیں اور بار بار سنیں، مگر عمل کرنے کی نیت سے۔ آج کل ہم بیانات کو تفریح تبع کے لیے سنتے ہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے سنتے ہیں۔ بہت اچھا بیان تھا، بہت مزہ آیا، اس میں بھی شاپنگ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یوٹیوب کی برائیوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ موبائل کے نقصانات سے بچائیں۔ موبائل میں وہ سادہ موبائل تو ٹھیک ہے، لیکن جو اسمارٹ فون ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں اسمارٹ فون کو کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ سادے فون کو چھوٹا کہتے ہیں اور اسمارٹ فون کو بڑا کہتے ہیں۔
انڈیا میں میں نے کہا بیان میں کسی جگہ کوئی بات آ جائے تو اسمارٹ فون کہوں، شاید پہ لوگ سمجھ نہ سکے دیہات میں۔ تو میں نے ایک مولانا سب سے پوچھا کہ یہاں اسمارٹ فون کو کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سادہ ہوتا ہے اسے چھوٹا کہتے ہیں اور اسمارٹ فون کو بڑا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک جی۔
کہنے لگے کہ سادے فون کو چھوٹا کہتے ہیں اور اسمارٹ فون کو بڑا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کام بھی تو بڑے کرواتا ہے، تو دو کام کرنے کے ہیں، ذکر کا اہتمام اور صحبت شیخ کا اہتمام۔ معمولات کی خوب پابندی کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ تلاوت کی پابندی کرو، اذکار کی پابندی کرو۔ حضرت کا مزاج مجھے معلوم ہے کہ محنت کراتے ہیں، رسمی خانقاہ کا مزاج نہیں ہے۔ حضرت خود بھی محنتی ہیں اور محنت کراتے بھی ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس لیے کہ انگلینڈ جب تشریف لاتے ہیں تو میں قاری عبدالحنان صاحب سے پوچھتا ہوں، دوسرے رفقاء سفر سے پوچھتا ہوں کہ آج کیا پروگرام رہا، تو نظام اور مشغولی کا سن کر حضرت پر ترس آتا ہے۔ لیکن ایسی مشغولی میں بھی معمولات کبھی نہیں چھوٹتے۔ حضرت خود بھی عمل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی عمل کریں۔ تو معمولات، تلاوت، اذکار، تسبیحات وغیرہ کی خوب پابندی ہو، اور معمولات کے ساتھ بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت کا بھی اہتمام ہو، بالخصوص اپنے شیخ کی صحبت کا۔ ہم ہر ہفتے کی مجلس میں آئیں، ہر مہینے کی مجلس میں آئیں، یہ بہت مبارک سلسلہ ہے، ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ حضرت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری مشغولی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ہمارے لیے خود پابند ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس وقت کس شہر میں ہوتے، کس ملک میں ہوتے، اور وہاں اس مجمع سے کئی گنا زیادہ لوگ ہوتے، لیکن نہیں، اپنے آپ کو یہاں پابند کر کے ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آؤ اور ادب کے ساتھ آؤ، عظمت کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ، عقیدت کے ساتھ آؤ، طلب لے کر آؤ اور محتاج بن کر آؤ۔ اگر باہر ابھی اعلان ہو جائے کہ ایک ایک ہزار روپے کی نوٹ تقسیم ہو رہی ہیں تو سب دوڑیں گے، مالدار بھی دوڑے گا۔ ایک ہزار کا نوٹ مفت میں مل رہا ہے تو کیا حرج ہے، لیکن وہ محتاج بن کر نہیں جائے گا۔ وہ طالب ہوگا مگر محتاج نہیں۔ اور ایک فقیر مسکین جس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ طالب بھی ہوگا اور محتاج بھی۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی طلب میں اور کوشش میں بڑا فرق ہوگا۔ مالدار شخص کی کیفیت یہ ہوگی کہ مل گیا تو بھی ٹھیک اور نہیں ملا تو بھی ٹھیک، اور فقیر کی کیفیت یہ ہوگی کہ کسی بھی صورت میں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ایک ہزار کا نوٹ نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے مجلس میں طالب اور محتاج بن کر آؤ۔ خانقاہ کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرو۔ آنے والا ہر شخص خانقاہ کے اصول جانتا ہے، شیخ کی منشا جانتا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح شیخ کے حوالے کر دو جیسے لکڑی برہی کے حوالے ہو جاتی ہے۔ لکڑی یہ نہیں کہتی کہ مجھے کرسی بنا دو، مجھے ممبر بنا دو۔ ٹھیک اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دے۔ ہم نے اپنے شیخ پر اعتماد کیا ہے، تبھی تو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اور چونکہ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ اعتماد باقی ہے۔ اگر اعتماد ختم ہو چکا ہوتا تو یہاں آنا بند کر دیتے۔ تو جب اعتماد ہے تو اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دو۔ ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر شیخ میں شان محمدی ہو اور مرید میں شان صدیقی تو سمجھو کہ کام بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے شیخ میں شان محمدی ہے، تو کام بنا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے شیخ میں شان محمدی ہے، علم بھی ہے اور علم کے مطابق الحمدللہ عمل بھی ہے. تو شیخ میں شان محمدی ہے, اب ہمیں اپنے اندر شان صدیقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شان صدیق کی خدمت, صحبت اور اطاعت ہے. صدیق کی زندگی کو دیکھو تو صحبت, خدمت اور اطاعت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. تو یہ دو کام کرنے کے ہیں, معمولات کی پابندی کے ساتھ کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ, بالخصوص اپنے شیخ کی صحبت.
اللہ تعالی شانہ بے عمل کی توفیق دے. ذوالحجہ کے مبارک ایام بھی آ رہے ہیں, ان میں اللہ کے یہاں عبادتیں بہت مقبول ہوتی ہیں, تو جو مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں, مبارک دن ہوتے ہیں, مبارک راتیں ہوتی ہیں, مبارک جگہ ہوتی ہیں, جیسے مسجد جو ہے وہ گھر سے زیادہ مبارک ہے, حرمین شریفین ہماری اس مسجد سے زیادہ مبارک, تو مبارک جگہوں میں, مبارک گھڑیوں میں, مبارک اوقات میں اور مبارک لوگوں کی صحبتوں میں روحانی ترقی ہوتی ہے. باطن کے جو رذائل ہیں وہ دبتے ہیں اور باطن کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ابھرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جود کا ملکہ تھا, اور جود کا ملکہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر اخیری انسان تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے ان سب میں سب سے زیادہ سخاوت والے آپ تھے. دل میں جو سخاوت کا جذبہ تھا جود, وہ سب سے زیادہ آپ کا تھا. لیکن رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو اس جود میں ترقی ہوتی تھی. تو حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوال سے لے کر شعبان کے مہینوں تک آپ کے جود اور آپ کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن رمضان کے داخل ہوتے ہی وہ جود و سخا کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ خود آپ کی جو سخاوت ہوتی تھی باقی 11 مہینوں میں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی. اور آگے حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب رمضان میں ملاقات ہوتی تھی اس وقت سخاوت کا غلبہ اتنا ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کی دوسری گھڑیوں میں آپ کا جو سخاوت کا غلبہ ہوتا تھا, جذبہ ہوتا تھا, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ برکت والی گھڑیاں, برکت والی جگہیں اور برکت والی صحبتیں, ان سے رذائل دبتے ہیں اور خصائل کی ترقی ہوتی ہے. اور تزکیہ اسی کو کہتے ہیں کہ رذائل دور ہوں اور خصائل بڑھیں, دل سے بری چیزیں نکلیں اور اچھی چیزیں آئیں اور اچھی چیزوں کی ترقی ہو. تو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے, اگر ہو سکے تو روزے بھی رکھنے چاہیے, اور تیسرا کلمہ بھی خوب پڑھنا چاہیے, چوتھا کلمہ بھی خوب پڑھنا چاہیے, کلمہ طیبہ بھی خوب پڑھنا چاہیے, استغفار بھی خوب پڑھنا چاہیے, درود پاک بھی خوب پڑھنا چاہیے, قربانی بھی کرنی چاہیے 10ویں دن. تو اس کی طرف بھی توجہ کریں. اور اس سلسلے میں اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے لیفلیٹ بھی شائع ہوئے ہیں, وہ حاصل کریں اور حاصل کر کے ان پر عمل کریں. قربانی کے سلسلے میں بھی لیفلیٹ ہے, ذوالحجہ کے 10 دن کے بارے میں بھی لیفلیٹ ہے, اور عید الاضحیٰ کے دن کے بارے میں بھی لیفلیٹ ہے. تو اللہ تعالی شانہ ان باتوں پر بھی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.